الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتم لدينا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور دستور انسانیت کو عطا فرمایا، جس کو ہم اور آپ اسلام یا دین و شریعت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق تفصیلی ہدایت اور رہنمائی موجود ہے. انسانی زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی حالت ایسی نہیں جس کے متعلق اسلام نے رہنمائی عطا نہ فرمائی ہو، بلکہ اسلام کی یہی جامعیت غیروں کے لیے سبب اعتراض بنی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی ہے اور مسند احمد کے اندر بھی ہے. صاحب مشکات نے دونوں کا حوالہ دیا، الفاظ مسند احمد کے ہیں، کہ ایک مشرک نے تان کے طور پر، اعتراض کے طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: انی ارا صاحبکم یعلمکم کل شئین حتی القرات. میں تمہارے ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ہر چیز سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ قضاء حاجت، پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی سکھلاتے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا یہ طریقہ بھی ہمیں بتلایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صراحتاً ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما علی لکم مثل الوالد لولده وعلمه. میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا ایک باپ اپنے اولاد کے حق میں میں تم کو ہر چیز سکھلاتا ہوں. فَإِذَا آتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا. تو گویا یہ ایسا جامع دین ہے جس میں ہر چیز سکھلائی گئی ہے اس کی یہی جامعیت دشمنان اسلام کے لیے سبب اعتراض بنی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں اس مشرق کو کہا اجل، جی ہاں، یعنی ناراض نہیں ہوئے اور اس کے اس اعتراض کی وجہ سے انہوں نے برا نہیں مانا، بلکہ کہا گویا کہا جی ہاں ہر چیز سکھلائی جاتی ہے اور یہ کوئی نقصان نہیں بلکہ کمال ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ ہم قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کریں، اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، تین ڈھیلوں سے کم پر ہم اکتفا نہ کریں جس کے اندر لید یا ہڈی وغیرہ نہ ہو۔ بہرحال یہ ایک ایسا دین ہے جس میں ہر چیز کے متعلق تفصیلی رہنمائی عطا کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا جو سلسلہ غار حرا میں شروع کیا تھا، حضرت جبریل کو بھیج کر پہلی وحی آئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، اور آخری وحی وہاں حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقوف پذیر تھے اپنی اونٹنی کے اوپر، اور یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا۔ گویا اسلام کے علاوہ کوئی آدمی دین کے طور پر کسی مذہب کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے، دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کتاب العلم کے اندر کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہود کے بہت بڑے عالم نے سوال کیا کہ امیر المومنین تمہاری کتاب کے اندر ایک ایسی آیت ہے کہ اگر یہ آیت ہمارے دین یہود میں نازل ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت، انہوں نے یہ آیت کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا مجھے خوب یاد ہے کہ وہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس دن اور نازل ہوئی اور آپ اس وقت کہاں پر تھے، کس حالت میں تھے۔ پھر بتلایا آپ میدان عرفات میں نبی ذی الحجہ کو اپنی اونٹنی کے اوپر وقوف فرماتے، اس حالت میں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی۔ تو گویا اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل اور مکمل فرما دیا ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی انگلی رکھنے کی جگہ باقی نہیں ہے۔ ایک مومن کا بحیثیت مومن کے یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ذرہ برابر بھی اس میں ترمیم یا اضافے کی ضرورت نہیں ہے، خدا نخواستہ اگر کسی مومن کے دل میں ایسا خیال آئے اور وہ اس کو حقیقت سمجھے تو وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ لکھا ہے صراحتاً علماء نے، تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین اسلام کے جو احکام انسانیت کو عطا فرمائے ہیں اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق تفصیلی رہنمائی موجود ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا اضافہ یا ترمیم کرنے کا اختیار کسی کو نہیں، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کو پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے واسطہ بنایا ان کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کسی حکم میں کوئی کمی یا اضافہ یا اس میں تبدیلی کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اگر حکم ہو تو واضح سے خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اختیار سے کچھ نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، یہاں تک کہ اسلام میں خلفائے راشدین کا مقام تمام حکمرانوں سے بڑھ کر کے ہے، ان کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی بھی حکم میں ذرہ برابر بھی ترمیم اور اضافہ کر سکیں۔ میں دو تین مثالیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین کی پیش کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باندھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری دیتی تھی اور ان کی خدمت موقع بموقع کرتی رہتی تھی۔ ان کے آقاؤں نے ان کے ساتھ عقد کتابت کر کے ان کو گویا کہا کہ تم اتنی رقم ادا کر دو تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مدد حاصل کرنے کے لیے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور صورت حال پیش کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا کیوں نہ کریں کہ میں تم کو تمہارے آقاؤں کے پاس سے خرید لوں پورے پورا اور پھر آزاد کر دوں۔ چنانچہ اس کی بھی ایک الگ تفصیل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان کے آقاؤں سے خرید کر کے آزاد کیا۔ جو باندھی ہونے کے زمانے میں اس کے آقاؤں نے اس کا نکاح کرایا ہو، تو چونکہ اس کو خود اپنی ذات پر اپنے نکاح کے سلسلے میں اور دوسری چیزوں کے سلسلے میں کوئی اختیار حاصل ہوتا نہیں ہے، سارا اختیار آقا اور مالک ہونے کی حیثیت سے اس کے آقا کو ہے، اس لیے اس کی مرضی اس میں نہیں چلتی، آقا جس کے ساتھ چاہے اس کا نکاح کرا دے۔ اس غلامی کے زمانے میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے آقاؤں نے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ بھی غلام تھے، ان سے کرا لیا تھا۔ اب حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگت کے اعتبار سے سانولے تھے اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خوبصورت تھی، ان کو یہ پسند نہیں تھے، لیکن آقاؤں نے نکاح کرا دیا جس میں ان کی مرضی چل سکتی نہیں تھی، اس لیے بہرحال یہ نکاح باقی تھا۔ تو بہرحال اپنی چاہت نہ ہونے کے باوجود وہ نکاح میں تھی۔ جب آزاد ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دستور کے مطابق ان سے فرمایا، ملک تے بزا کے فختاری، کہ بریرہ اب تم کو اختیار حاصل ہے، آزاد ہونے کے بعد تم اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اس نکاح کو ختم کرنا چاہو تو ختم کر سکتی ہو اور برقرار رکھنا چاہو تو برقرار رکھ سکتی ہو۔ حضرت بریرہ کو کیا چاہیے تھا، فوراً انہوں نے اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نکاح کو ختم کر دیا۔ اب جب حضرت مغیث جو ان کے شوہر تھے ان کو پتہ چلا نکاح ختم ہو گیا، ان کو ان کے ساتھ عشق کے درجے میں محبت تھی، یہ سن کر کے بس وہ رونے لگے۔ اور پھر تو کیفیت یہ تھی کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں چلتی تھی اور یہ ان کے پیچھے پیچھے رو رہے ہیں اور ان کے آنسو داڑھی کے اوپر بہ رہے ہیں۔ یہ منظر سب لوگ دیکھتے تھے اور دیکھنے والوں کو یہ دیکھ کر کے رحم آتا تھا۔ خود بخاری میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس منظر کو دیکھ کر کے فرمایا، اے عباس، تمہیں بریرہ کی حضرت مغیث سے نفرت اور مغیث کی بریرہ سے محبت پر تعجب نہیں ہوتا؟ بارہ ایک ایسا منظر تھا کہ دیکھنے والے اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفارش کرتے ہوئے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لو راجعتی ہے، اے بریرہ تم اپنے اس فیصلے میں اگر نظر ثانی کر لو تو، یعنی گویا اگرچہ تم نے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نکاح کو ختم کر دیا ہے، لیکن اب تم اس کو باقی رکھنا, دوبارہ یہ کرنا چاہو تو کر سکتی ہو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا, اتامرونی یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو رد نہیں کیا جا سکتا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, انما انا اشفع, میں تو سفارش کرتا ہوں, حکم نہیں دیتا. دیکھو ایک معمولی سا موقع تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس میں کوئی جبر نہیں کیا. آپ جانتے تھے کہ شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے, اور اپنے اس اختیار کو استعمال کر کے انہوں نے نکاح کو ختم کیا ہے, اس میں کوئی برا نہیں کیا. اب آپ اپنی عظمت اور بڑائی کے باوجود بہت کچھ تو بہت بہت تو سفارش کر سکتے ہیں. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ وضو فرما رہے ہیں کہ میں سفارش کرتا ہوں, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کیا عرض کرتی ہیں, لا حاجت لی الیہ, مجھے ان کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک سفارش کی حیثیت کو بھی واضح کر دیا. اللہ رحمتیں نازل فرمائے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر, کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سفارش کرنے والا دنیا میں کون ہو سکتا ہے, اور سفارش کس کو کی جا رہی تھی؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جن کو آزاد کس نے کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی, ہمارے جیسا ارے ہمارے گھر کی باندھی تھی, ہم نے تو آزاد کیا, میری بلی مجھ سے بھی ہو, ہم تو ایسا کہیں گے نا, ہم تو ایسی بات کرتے. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم تھا اس کی جگہ پر باقی رکھا. قیامت تک کے لیے دنیا کو بھی پتا چل گیا کہ سفارش کی کیا حیثیت ہوتی ہے, اور ان کے اس جواب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر بھی برا نہیں مانا. آج تو کیا حال ہو گیا, کوئی آدمی اگر کسی سے سفارش کر دے, اور خاص طور پر کوئی بڑا آدمی اپنے چھوٹے سے, اور اگر چھوٹا اس کی طرف دھیان نہ دے, تو دیکھو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے. خیر بہرحال میں تو یہاں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے ایک حکم کی جو حیثیت تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کرنے کو کی ضرورت محسوس نہیں کی, نہیں کی تبدیلی. ایک اور موقع پر مکہ مکرمہ جب فتح ہوا, فتح کے دوسرے دن قبیلہ خزاع کے ایک آدمی نے قبیلہ بنو بکر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ, جس کو ہم لوگ تو عام طور پر حرم یہ سمجھتے ہیں, بعض لوگ جو حج میں جاتے ہیں خالی جو ہے مسجد الحرام کو نہیں, مسجد الحرام کے باہر بھی دور تک باقاعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے نشانات لگوا دیے تھے, اور وہ سارا علاقہ حرم کہلاتا ہے. تو وہ اس حرم کے اندر کیا اس کی کیا احترام ہونا چاہیے, کیا ادب ہونا چاہیے, کیا اس کے احکام ہیں, وہ بتلاتے ہوئے آپ نے خطبہ دیا. اور اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مکہ حرم ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کسی بھی کے قتل کرنے کو, کسی کے ساتھ جنگ کرنے کو حرام قرار دیا ہے, اور نہ تو اس کے درخت کو کاٹا جائے, نہ اس کے پودے کو اکھاڑا جائے, نہ کسی جانور کا شکار کیا جائے. لا یختلا خلا, یہ لا یختلا خلا, اس کے پودے کو اکھاڑا نہ جائے. اب مکہ مکرمہ کے اندر ایک پودا ہوتا تھا جس کو ازخیر کہا کرتے تھے, اس کے پتے کچھ چوڑے ہوتے تھے, اور ان پتوں کو مکہ والے اپنے گھروں کی چھت کو یہ کرنے کے لیے, ڈانپنے کے لیے اور دوسرے کاموں میں استعمال کرتے تھے. گویا مکہ والوں کے لیے بڑی ضرورت کی چیز تھی. اب جب آپ اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں ولا یختلا خلا, تو اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. انہوں نے فوراً محسوس کیا کہ اگر ہر پودے کے متعلق جس میں اسخیر بھی آ جاتا ہے اگر یہ پابندی لگ جائے گی تو مکہ والوں کے لیے بڑی دشواری ہو جائے گی اور اپنے گھروں کی چھتوں کو ڈھانپنے کے لیے ان کو دور حرم سے باہر جا کر پودے لانے پڑیں گے، یہاں کچھ نہیں کر سکیں گے. اس لیے دوران خطبہ ہی جب حضور نے یہ فرمایا لا یختلا خلا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے ہیں، انہوں نے عرض کیا اللہ لذخیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اذخیر کا استثناء کر دیجئے، یعنی اس کو اس حکم میں سے نکال دیجئے، اس لیے کہ یہ ہمارے گھروں کی چھتوں اور دوسری ضرورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد خاموش رہے، تھوڑی دیر خاموش رہے، اتنی دیر میں آپ پر وحی آ گئی اور حضرت جبریل علیہ السلام یہ حکم لے کر کے آ گئے، ٹھیک ہے اس پودے کو اس حکم سے الگ کر دیا جاتا ہے. چنانچہ حضور نے فرمایا الا الاذخر، اور بعض روایتوں میں ہے ابھی حضرت جبریل نے آ کر مجھ کو یہ بتلا. چھوٹی سی چیز تھی، ہمارے اور آپ جیسا کوئی آدمی ہوتا ٹھیک ہے چلو پودے کا ہم تو ہے نا، پودے میں کیا ہے. نہیں، نبی ایک اللہ کا حکم تھا، ایک نبی اللہ کے حکم کی عظمت اور اہمیت کو جس طرح محسوس کرتا ہے کسی اور کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ لا یختلا خلا والا حکم میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے، مجھے اس میں کوئی ترمیم اور تبدیلی کرنے کا حق نہیں ہے. اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ درخواست کو سن کر آپ نے رد بھی نہیں کی، اس لیے کہ ضرورت تھی، خاموشی اختیار کر لی اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی کر دے. چنانچہ آپ کی یہ امید بڑھ آئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے اس کا استثناء کر دیا. میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اس حکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ذرہ برابر بھی تبدیلی کو گوارا نہیں کیا، چھوٹا سا حکم تھا. ایسے ہی حضرات خلفائے راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ بڑا وسیع ہوا تھا اور لوگوں کے پاس خوب مال و دولت اور ثروت تھی، اور مال و دولت کی خاصیت جب ہوتی ہے بہرحال اس کے نتیجے میں کیا ہوا، نکاح کے موقع پر بڑا بڑا مہر باندھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. دوسری کوئی باعثی بات تو نہیں تھی کہ کوئی جو ہے بڑے پنڈال لگائے جاتے، بڑی دعوتیں دی جاتی، ایسا تو نہیں ہوتا تھا، لیکن بڑا مہر باندھا جانے لگا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بابرکت زمانے میں مہر کی جو مقدار ہوتی تھی وہ درمیانی قسم کی تھی، اس سے لوگوں نے بہت آگے بڑھ کر کے اپنی مہروں کو، اپنی اور بیویوں اور لڑکیوں کے مہر کو مقرر کرنا شروع کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ ذرا برابر بھی اس سادگی اور اس چیز میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی ذرا تبدیلی آوے تو آپ کو گوارا نہیں تھی. آپ نے جو ہے ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کہ تم لوگوں نے مہر کی زیادتی کو اپنی عزت اور فخر، اپنا اسٹیٹس بنا لیا گویا. اگر یہ کوئی عزت اور فخر کی چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں میں سے کسی کو بھی جو ہے 12.5 اوقیہ یعنی 500 درہم سے زیادہ مہر نہیں دیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور ساتھ بھی یہ بھی فرمایا میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اس سلسلے میں پابندی لگا دوں، ابھی لگائی نہیں، اپنے اس ارادے کا اظہار کیا. یہ خطبہ دینے کے بعد اترے اور آگے بڑھے، عورتوں کے مجمع کے پاس سے جب گزرے تو عورتوں نے کہا اے امیر المومنین، ایک عورت نے، بڑھیا نے کہا کہ امیر المومنین آپ ایسا نہیں کر سکتے. کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ بِمَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تمہارے نکاح میں ایک عورت پہلے سے موجود ہے اور تم اس کو نکال کر دوسری عورت کو اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہو تو پہلی عورت جو تمہارے نکاح میں تھی اس کو مہر کے طور پر تم نے بہت بڑا خزانہ قنطار مال کی بہت بڑی مقدار کو کہتے ہیں اگر تم نے دی ہو تو بھی اس میں سے ایک پائی بھی واپس مت لینا. قرآن یہ کہتا ہے. بہرحال وہاں تو جس مقصد کے لیے حکم دیا گیا وہ دوسرا مقصد ہے, لیکن اس سے اتنا تو معلوم ہوا باری تعالیٰ کے اس ارشاد سے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو بہت بڑی مقدار بھی مہر کی دے سکتا ہے. جواز معلوم ہوا. بس اس عورت نے جب یہ آیت پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے, بعض روایتوں لوٹے, لوٹ کر ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اس عورت نے صحیح کہا, عمر نے غلط, میں اس پر پابندی نہیں لگا سکتا. ایک جائز بات تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ضرورت نہیں کی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جس قانون کو ہمارے لیے بھیجا ہے اور ہمارے لیے ہمیں اس کا پابند اور مکلف بنایا ہے اس پر عمل کے سلسلے میں گویا اس قانون میں ذرہ برابر تبدیلی کرنے کا حق کسی انسان کو نہیں, اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. دراصل یہ چیز ہی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے دل و دماغ میں آتی نہیں, یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. گویا وہی سمجھتے ہیں یہ کیسا قانون ہے کہ جس میں ہم کوئی پھیر پھار نہیں کر سکتے. ہم اپنی پارلیمنٹ کے اندر بڑے بڑے قوانین منظور کرتے ہیں اور ضرورت کے وقت اس میں تبدیلی اور ترمیم اور اضافہ کرتے ہیں. آخر ان مسلمانوں کا یہ قانون ایسا کیسا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی؟ ہم صاف کہتے ہیں بھائی ہمارا بنایا ہوا ہے ہی نہیں, انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے, اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور اللہ کے اس قانون میں تبدیلی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق نہیں دیا ہے. بہرحال یہ جو اس وقت مسئلہ اٹھا ہوا ہے مسلم پرسنل لا کے اندر کچھ تبدیلی کا یا اس کو ختم کرنے کا, پہلے تو یہ ہے اس وقت لفظ مسلم پرسنل لا کا مصداق یعنی یہ بول کر کون سا پوری شریعت مراد لی جا رہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. چند قوانین ہیں جو ہمارے ہندوستان کے دستور میں ان قوانین کے سلسلے میں مسلمانوں کو 15 مسئلے ہیں, 15 کل, ان 15 مسائل کے سلسلے میں مسلمانوں کو گویا ہندوستان کے دستور نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ بھائی اس مسئلے میں اگر کوئی معاملہ ہو تو یہ ملک کے کسی بھی گویا عدالت کے اندر یہ معاملہ پہنچے تو عدالت اس بات کی پابند ہے کہ اس میں فیصلہ اسلامی قانون کے مطابق کرے. یہ اب یہ کیا ہے؟ دراصل یہاں اس ہندوستان پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں نے سینکڑوں سال تک عبادت کی. ایک بات اور مطلب ہے حکومت کی, دنیا کے بڑے بڑے علاقوں پر مسلمانوں کا کی حکومت رہی لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ظرف عطا فرمایا تھا اور خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس سلسلے میں کہ تمہاری حکومت میں جو غیر مسلم اسلامی مملکت کے شہری ہونے کی حیثیت سے رہتے ہیں ان کے جو مذہبی معاملات ہیں اس کے اندر وہ کیا سمجھے جائیں گے؟ آزاد. اس میں ان کو اس کے معاملات میں دخل نہ دیا جائے. دیکھو ایک مسلمان کے لیے شراب کا پینا, شراب کا بنانا, شراب کا خریدنا, شراب کا بیچنا, کوئی بھی معاملہ اس کو حرام ہے, اس پر لعنت آئی ہے. حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شراب کے سلسلے میں 10 آدمیوں پر لعنت کی گئی ہے. لیکن اگر اسلامی حکومت میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے اور مذہبی اعتبار سے ان کے یہاں اگر شراب کی اجازت ہے. چنانچہ خلافت راشدہ کے زمانے سے لے کر آج تک تمام اسلامی مملکتوں میں غیر مسلموں کے اوپر شراب کے معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. وہ شراب بنا سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, پی سکتے ہیں آپس میں. بلکہ ہمارے اہل علم جو کتابیں پڑھتے ہیں, اصول فقہ کی کتابوں میں ایک جملہ آتا ہے, الخمر لهم کل خل لے لانا, کہ ان کے لیے شراب ایسی جیسے ہمارے لیے سرا. ان کے شراب کے سلسلے میں ہم کوئی دخل اندازی نہیں کریں, آج تک کبھی اس پر پابندی نہیں لگائی گئی. اسی طرح سور, غیر مسلموں کے یہاں سور حلال ہے, اسلام کے اندر تو نجیس العین ہے, اس کا ہر ہر جز ایسا ناپاک کہ اس میں پاک ہونے کا کوئی سوال. سات سمندر کے پانیوں سے دھو ڈالو تو بھی پاک نہیں ہوگا. نجیس العین کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات ناپاک, جیسے پاخانہ. پاخانہ کیا ہے؟ نجیس العین ہے, اس کی ذات ناپاک ہے. پاخانہ جب تک موجود ہے اس پاخانے کو 100 مرتبہ دھو تو بھی بہرحال وہ ناپاک کا ناپاک ہوگا. تو بہرحال سور وہ حرام ہے, نجیس العین ہے. لیکن جو غیر مسلم عیسائی وغیرہ اسلامی مملکت کے شہری ہونے کی حیثیت سے اسلامی مملکت میں رہتے ہیں, ان کے لیے گویا اس سور کی پرورش کو اور اس کے کھانے اور پینے کو, گویا اس کی استعمال کرنے کو اسلام نے کوئی پابندی نہیں. بل خنزیر لہم کشات لانا, ان کے لیے سور ایسا جیسے ہمارے لیے بکری. چنانچہ وہ اس طرح آپس میں معاملہ کریں گے سور اور شراب کا, تو اسلامی حکومت اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گی, بلکہ ان کی اس کمائی کو بھی جو ہے ان کے حق میں حلال. لیکن یہی غیر مسلم اگر شراب کا کمایا ہوا پیسہ کسی مسلم کو دے تو مسلم بھی استعمال کر سکتا. مسلمان شراب کا کمایا ہوا پیسہ اس کے حق میں حرام, اور وہ کسی کو دے تو اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. دیکھو دونوں میں فرق ہے, کہیں سمجھ سمجھ رہا ہوں, سامنے کوئی دوسرا مسئلہ بنا ہے, میں سب جانتے ہیں. تو اتنا ساری گویا اسلام نے ان کے حق میں گنجائش, اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. بلکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غیر مسلم جو اسلامی مملکت کے اندر اسلامی مملکت کے شہری ہونے کی حیثیت سے رہتا ہو اس کے متعلق اتنی سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ زیادتی کرے گا تو کل کو قیامت کے روز میں اس کی طرف سے مدعی ہوں. بہت سخت حکم جاری کیا گیا, اس کو ذرہ برابر بھی کوئی دکھ پہنچنا نہیں چاہیے. بلکہ ان کے آپس کے نکاح جو کرتے ہیں اپنے انداز سے کرتے ہیں. اگر یہ مثلاً دو غیر مسلم ہیں میاں بیوی, اب جب غیر مسلم تھے اس زمانے میں انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق نکاح کیا سات پھیرے کر کے اسلامی اصول کے مطابق نہیں, لیکن پھر اب دونوں کے دونوں کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. تو ان کا اس زمانے جو ہے کفر میں کیے ہوئے نکاح کو بھی اثر نو کرنے کا اسلام حکم نہیں دیتا ہوگا. برابر ہے, ٹھیک ہے, تو دونوں یعنی اپنی جگہ. اتنی زیادہ اسلامی شریعت نے ان کے معاملے میں وسعت رکھی, اور آج بھی دیکھو یہ اسرائیل جیسا دشمن اسلام, لیکن وہاں بھی جو ہے وہاں بھی اسلامی دستور اور یہ مسلمانوں کے جو ہے آئلی قانون ہے اس میں ذرہ برابر دخل اندازی کا کوئی سوال نہیں, کوئی نہیں. اور مسلم ممالک کی بہت سی یہ لوگ مثالیں دیتے ہیں, 20-22 مسلم کچھ نہیں, ایک طرح کا جو ہے فراڈ ہے, دھوکہ ہے. ان ممالک کے اندر بعض مسائل میں ایسا ہے کہ بھائی کسی ایک ملک میں 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کے مسلک کے مطابق عمل ہوتا تھا, اور اس مسلک کے اعتبار سے لوگوں کے لیے کچھ دشواری تھی, تو گویا وہاں کے اہل علم کے اتفاق سے اس مسئلے کو جو ہے زیر بحث لا کر دوسرے امام کے مسلک کے مطابق فیصلہ کیا گیا, اس کو اختیار کیا گیا. لیکن اسلام کے جو اصول ہیں بنیادی عدالت قرآن اور حدیث, اس سے ذرا برابر بھی ہٹا نہیں گیا. یہ جو مثالیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں حوالے وہ درست نہیں ہیں. بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلم پرسنل لوگ جو آج بولا جاتا ہے کیا ہے؟ تو اسلام میں جب حکومت تھی مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر, اسلامی قانون رائج تھا اور عدالتوں کے اندر بھی اسی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے. جو لوگ عدالتی کارروائیوں سے واقف ہیں جانتے ہیں عدالتیں دو قسم کی, فوج یہ جو ہے ایک تو دیوانی اور دوسری جو ہے وہ کیا بولتے ہیں فوجداری, یعنی جرائم کے سلسلے میں کسی نے چوری کی, کسی نے ڈاکہ ڈالا, کسی نے قتل کر دیا, کسی نے کسی کو اور نقصان پہنچایا, اس طرح کے کرائم جتنے بھی ہیں اس کے متعلق جتنے بھی کیس ہیں جو مقدمات ہیں وہ فوجداری عدالت کے اندر جائیں گے, اور دوسرے اس کے علاوہ جو مقدمات ہیں شرافت والے وہ جو ہے دیوانی عدالت کے اندر جائیں گے. تو دونوں قسم کی عدالتیں دیوانی اور فوجداری, دونوں عدالتوں میں اسلامی قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہوتا تھا. بعد میں جب انگریز نے دھیرے دھیرے ہندوستان کے اوپر اپنا تسلط جمایا تو سن عیسوی 1765 کے اندر انہوں نے انگریز نے اپنا عدالتی نظام قائم کیا. گویا انگریز نے ججوں کا کی مقرری کرنا شروع کی, ان کا تقرر. تو اس زمانے میں انگریز کے پاس اپنے آدمی اتنے نہیں تھے, اتنے بڑے ملک کے اندر وہ جج کے طور پر ان کو مقرر کر سکتے. زیادہ تر تو اس کام کے لیے ہندوستانیوں ہی کو رکھا جاتا تھا, البتہ اور ان کے اوپر کے جو ہے جو قاضی القضات جو ہے سب جج ہیں چیف جسٹس وغیرہ اس طرح وہ انگریز رہا کرتا تھا باقی. اور لیکن پھر بھی فیصلہ انگریز جج کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ اسی اسلامی دستور کے مطابق, اور اگر وہ نہیں جانتے تھے تو باقاعدہ ان کے ساتھ مشیر کے طور پر اسلامی قانون کے ماہرین کو رکھا جاتا تھا, ان سے مشورہ کر کے وہ فیصلہ کرتے تھے. یہ سلسلہ رہا. پھر 1857 میں جب ہندوستانیوں نے جنگ آزادی کی انگریز سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اور اس میں ناکامی ہوئی اور انگریز نے اس کو غدر کا نام دیا, بعد میں اسی کے بعد جو ہے ہزاروں علماء کو تختہ دار کے اوپر چلایا گیا اور ہندوستانیوں کو بڑی بڑی سزائیں, ان کی املاک ضبط کر لی گئی. تو 1862 میں انگریز نے جو ہے یہاں عدالتوں کے اندر فوجداری جو قانون تھا اسلام کا اس کو ختم کر کے اپنا فوجداری قانون جس کو انہوں نے نام دیا انڈین پینل کوڈ کا وہ جاری کیا. اور ویسے بھی دیکھو فوجداری مقدمات کے اندر تو جو سزا دی جاتی ہے وہ حکومت ہی دیتی ہے, اسلام نے بھی اسی کا قانون بنا. اسلام میں بھی جتنے بھی سزائیں ہیں چاہے وہ حدود ہوں یعنی اسلام کی مقرر کی ہوئی سزا ہوں یا تعزیرات ہوں جس کو حاکموں کی ثوابدید کے اوپر چھوڑ دیا گیا, دونوں قسم کی سزاؤں کے جاری کرنے کا اختیار کس کو تھا؟ حاکم. لوگ اپنے طور پر اس کو جاری نہیں کرتے اور کرنے جائیں تو بڑے جھگڑے ہو جائیں گے, سمجھا ہے کہ نہیں؟ اس لیے حکومت ہی کو اس کا مقابل. تو چونکہ یہ کام حکومت کا تھا اور حکومت نے ہی اس کو ختم کر دیا تو مسلمان تو اپنی طرف سے اس میں کوئی یہ نہیں کر سکتے تھے. باقی اس کے بعد بھی جو ہے دیوانی عدالت کے اندر اسلامی قانون جاری رہا, لیکن اس میں بعد میں جا کر کے کیا ہوا کہ بعض قومیں جو پہلے غیر مسلم تھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کے اندر وہ اپنے جو ہے کفر کے زمانے کے رسم و رواج باقی رہے جاری رہے. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کسی کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے بعد اس کی جو بیٹیاں تھیں ان بیٹیوں کو بیٹوں نے یعنی بھائیوں نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا, تو وہ بہنوں نے عدالت کے اندر جو ہے اس معاملے کو پیش کیا, کہا میں مسلمان ہوں, میرے ابا مسلمان تھے اور بحیثیت مسلمان کے جو ہے مجھے اسے بحیثیت مسلمان کے مجھے اپنے باپ کی جائیداد کے اندر حصہ ملنا چاہیے. تو بھائی اس کا مدعا علی تھا, دوسرا فریق عدالت نے جب اس کو طلب کیا تو اس نے جواب میں کیا لکھوایا کہ میں اگرچہ مذہب کے اعتبار سے مسلمان ہوں لیکن میری قوم فلانا ہے, راجپوت ہے گیا, اور جو پہلے جو قومیں تھیں وہ کہہ کر, اور ہمارا قومی دستور یہ ہے کہ اگرچہ اسلام میں تو جو ہے بیٹیوں کو وراثت دی جاتی ہے ان کو دینا چاہیے, لیکن ہمارا قومی دستور یہ ہے کہ اس میں بیٹیوں کو یعنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. اب انگریز کے ہاں جو ہے نا یہ روایات پرانکا جس کو کہتے ہیں اس کو بڑی حیثیت دی جاتی ہے. آج بھی برطانیہ میں جا کر کے آپ دیکھیں گے تو ان کی بہت سی چیزیں وہ ہیں جس کی بنیاد قدیم روایات کے اوپر ہے, اس کو وہ ذرا بھی ایرانی اب تک چلی آ رہی وہاں ہے جمہوری ہے ایک یہ, لیکن رانی کا احترام ابھی بھی کوئی بات اس کے ساتھ وہی احترام ہے اگرچہ اس کا کوئی حکم نہیں چلتا, لیکن بہرحال اس کے وہ بہت ساری روایات جو ہیں اسی طرح ان کے یہاں روایات کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. اس نے جب اپنی گویا خاندانی اور قومی روایت کا حوالہ دیا تو معاملہ انگریز جس کے پاس تھا اس نے جو ہے وہ اس روایت کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے یوں کہا کہ اس بہن کو حصہ نہیں ملے گا. پھر تو کیا چاہیے, پھر تو جو ایسے لوگ تھے جو اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دینا چاہتے تھے ان کو تو وعدہ مل گیا. بعد میں اسی طرح ایک کیا دوسرے کئی معاملے ہوئے, جب یہ چیز دیکھی اور اس کا عام چرچا ہوا مسلمانوں میں اہل علم میں اس زمانے کے بڑوں میں, انہوں نے کہا کہ بھائی اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو اسلام کا قانون وراثت ختم ہو جائے گا. سب نے مل کر انگریز حکومت کے سامنے جو ہے ان مسائل کا بھائی اس میں یہ اس معاملے کے اندر جو ہے اگر دونوں فریق جن کا معاملہ عدالت کے اندر پیش ہوا ہے اگر مسلمان ہیں تو بھلے کوئی ایک فریق کچھ بھی کہتا ہو لیکن اس کی بات سنے کہ وہ ہماری قومی روایتیں یوں ہے اور فلانا ہے کچھ نہیں, ان کا فیصلہ اسلامی حکم کے مطابق پرسنل مسلم پرسنلوں کے مطابق ہونا چاہیے. چنانچہ 1937 کے اندر شریعت اپلیکیشن ایکٹ یہ پاس ہوا, اس میں 15 مسائل تھے, وراثت تھی, طلاق تھی, نکاح تھا, خلا تھا, شفا تھا اور اس طرح کے اہل علم جانتے ہیں ان کو, تو ان مسائل کے متعلق گویا یہ طے کیا گیا کہ ان مسائل کے اندر جب کوئی معاملہ عدالت کے اندر پیش ہوگا تو وہ اسلامی قانون کے مطابق فیصل ہوگا, کوئی بھی جج ہو وہ اس بات کا پابند ہے کہ اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرے, اور اس کو گویا مسلم پرسنل لو گویا اسلام کا گویا آئینی قانون اس کو قرار دیا گیا. اور اس کے بعد پھر جب ملک آزاد ہوا 1947 کے اندر 15 اگست کو یوم آزادی منایا جاتا ہے, آزاد ہوا لیکن ابھی اپنا اس کا کوئی دستور اور جو ہے بندھارن اور کانسٹیٹیوشن نہیں تھا, تو باقاعدہ اس زمانے کے بڑے جنہوں نے ملک کی آزادی میں حصہ لیا تھا باقاعدہ اس ملک کے دستور کو بنانے کے لیے کمیٹی ایک اسمبلی تشکیل دی, اس میں ہر قوم کے بڑے لکھے بڑے لوگوں کو لیا گیا اور اس اسمبلی کا صدر جو ہے ڈاکٹر امبیڈکر جو تھے ان کو بنایا گیا بھیمراؤ امبیڈکر, اور 3 سال تک دن رات یہ اسمبلی جو ہے لگی رہی اور وہ قوانین کے سلسلے میں بحثیں کر کے پاس کرتی رہی. اسی اسمبلی کے اندر جب یہ مسئلہ اس اسمبلی کے اندر یہ دستور جو پاس ہوا, اب ظاہر ہے انگریز نے جب ہمیں ان مسائل کے اندر اسلامی حکم کے مطابق عمل کرنے کا اختیار دیا تھا اور اس کو پابند کیا گیا تھا تو آزادی کے بعد تو ہم کو یہ چیز بطریق اولا حاصل ہونی چاہیے, بڑی قربانیاں دے کر ہمارے اسلاف نے یہ آزادی حاصل کی تھی تو ہم تو اس سے زیادہ کی امید رکھتے تھے. بہرحال جب یہ دستور تیار کیا گیا اس دستور کے اندر ایک حصہ وہ ہے جس میں ہندوستان کے رہنے والے شہریوں کو کیا بنیادی حقوق حاصل ہیں وہ بتلایا گیا ہے. ان بنیادی حقوق کے اندر یہ بھی دستور کی دفعہ نمبر 25 کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ ہندوستان کے رہنے والے ہر شہری کو اس بات کا حق ہے کہ آزادی کے ساتھ وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے, مذہب کے اختیار کے معاملے میں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، اپنی مرضی سے جو مذہب چاہے اختیار کرے، اور پھر جس مذہب کو اختیار کرتا ہے آزادی کے ساتھ اس کے مطابق عمل کرے، اس کے عمل کے معاملے میں بھی کوئی دخل اندازی نہیں، اور جس مذہب کو اختیار کیا ہے عمل کر رہا ہے اس کی تعلیم اور تبلیغ کے سلسلے میں بھی اس کو آزاد رکھا ہے۔ بہرحال یہ اختیارات بنیادی حقوق کے طور پر، اور انہیں بنیادی حقوق کے اندر یہ بھی دفعہ نمبر 39 کے اندر کہ اس ہر شہری کو اپنی تہذیب جو ہے اپنی سنسکرتی اس کو محفوظ رکھنے کا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا اختیار دیا گیا، گویا اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اسی کی بنیاد پر مسلمانوں کو اپنے گویا مذہب کے معاملے میں آزادی، مذہب کی تعلیم تبلیغ کے سلسلے میں مدارس کا قیام اور یہ ساری چیزیں حاصل ہوئیں، یہ گویا بنیادی ہو۔ اور ان بنیادی حقوق کے متعلق یہ بات طے کی گئی تھی کہ آئندہ آنے والی کوئی بھی پارلیمنٹ ان حقوق کے اندر اگر کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جس کی وجہ سے ان حقوق کے اندر کوئی زد پڑتی ہو، کمی آ سکتی ہو، اگر کوئی ایسا قانون بنائے گی اتنی حد تک جس کی وجہ سے اس کے اوپر کیا پڑتی ہے زد، یا جتنی کمی آتی ہے اتنی حد تک ان کا بنایا ہوا وہ قانون جو ہے لغو اور بیکار سمجھا جائے گا، وہ آئندہ کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ یہ تھا، البتہ دستور کے اندر کچھ جو ہے دفعات ایسی بھی جس کو رہنما اصول کا نام دیا گیا کہ آئندہ کے لیے اس ملک کو چلانے کے لیے گویا مارگ درشک سدھانت کے نام سے کچھ چیزیں، اس مارگ درشک سدھانت کے اندر جو ہے وہ جو دفعات تھی ان دفعات کے اندر دفعہ نمبر 40 غالباً اس میں یہ کہ بھائی آئندہ آنے والی حکومت جو ہے اس بات کی کوشش کرے گی کہ یہاں یونیفارم سول کوڈ یعنی سمان سماجک دارو یعنی ایسا قانون، آئلی قانون، کوٹمبک اندھا کہ جو سب کے لیے یہاں کے رہنے والے تمام شہریوں کے لیے چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، جین ہوں، کوئی بھی ہو، سب کے لیے یکساں ہو، اس کو گویا بنانے کی کوشش کرے۔ لیکن ان رہنما اصولوں کو یہ حیثیت حاصل نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے یہ بنیادی حقوق کو ختم کیا جا سکے، پھر بھی ان رہنما اصول میں یہ بات جب لائی گئی اس وقت کے جو ممبران تھے مسلم ممبران انہوں نے فوراً اس پر اعتراض کیا، اور جب یہ بات لائی اور اس کے لیے باقاعدہ ووٹنگ ہوئی تو پہلے مرحلے میں تو یہ جو ہے رد ہو گیا، اور گویا اس کو پھر دوبارہ اس کو لایا گیا، اور اس موقع پر بھی کافی بحث ہوئی، اور جو اسمبلی کے صدر تھے انہوں نے ایک بات کہہ کر کے گویا سب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی کہ بھائی اگر خود لوگ نہیں چاہیں گے ان کی چاہت کے بغیر کسی ایسے قانون کو اگر کوئی حکومت نافذ کرے گی تو وہ پاگل کہلائے گی، وہ یوں کہتا ہے۔ اب ان کو معلوم نہیں تھا کہ بھائی آج ایسا وقت آنے والا ہے کہ کوئی حکومت اپنے آپ کو پاگل کہلانے کے لیے بھی تیار ہوگی، سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جو ہے وہ یہ کہہ کر کے بہت 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 پتلی اکثریت کے ساتھ، معمولی اکثر کے ساتھ اس کو منظور کیا گیا، اور پھر آئندہ کے لیے گویا ایک تلوار مسلمانوں کے سر پر لٹکا دی گئی۔ حالانکہ اس ملک میں جو ہے مختلف مذاہب کے لوگ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتے ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، یہ ملک جو ہے مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے، اس چیز کو گویا ہر آدمی کسی نہ کسی موقع پر فخر سے بیان کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ملک کو گویا یہ امتیاز اور یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، اس ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہبوں کے مطابق اور اپنی اپنی تہذیب کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں، گویا یہ مختلف پھولوں کا گلدستہ ہے۔ پتہ نہیں اب حکومتوں کو کیا سوچتی ہے کہ مختلف پھولوں کے گلدستے کو ختم کرنے کی بات کرتی ہے، ایک طرف تو اس چیز کو گویا اس ملک کے امتیاز اور خصوصیت کے طور پر فخر کے طور پر انداز پر بیان کیا جاتا ہے، دوسری طرف یہ ہوتا ہے، اور اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سلسلے میں کوشش بعض لوگ جو ہیں وہ مثال دیتے ہیں یورپین ممالک. ارے یورپین ممالک تو وہ ہیں کہ جہاں پورے ملک میں ایک ہی قوم بستی ہے. برطانیہ میں انگریز بستے ہیں, جرمنی میں جرمن بستے ہیں, فرانس میں فرانسیسی بستے ہیں, ایک ہی قوم, ان کی ایک ہی تہذیب, مذہب بھی ایک ہو اور ان کا سول کوڈ بھی اگر ایک ہو, اس سے لوگوں کے اوپر کوئی زد پڑتی نہیں ہے. اور یہاں تو اس ملک میں, اتنے بڑے ملک میں بے شمار قومیں بستی ہیں, ہر ایک کا مذہب, ہر ایک کی تہذیب, ہر ایک کا انداز زندگی الگ الگ ہے. اس کی وجہ سے کتنی مصیبت آئے گی. تو بہرحال جو ان کا حوالہ دینا, تو اس وقت وہ لطیفہ یاد آتا تھا, حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک انگریز آیا اور آ کر کے کہا, کیا بات ہے کہ ہمارے انگریز تو سب ایک طرح کے ہیں گورے, اور ہندوستانی جو ہیں کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی سانولا ہے, کوئی کیا ہے. تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرمایا, بھائی دیکھو گدھے ایک طرح کے ہوتے ہیں اور گھوڑے مختلف رنگ کے ہوتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں, یہ تو ایک خوبی کی چیز تھی اور اسی کو یہ ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام دشمنی کے اندر, حالانکہ انہوں نے دستور کے اندر آج بھی اس ملک کے بعض علاقوں کو وہ اختیارات دیے ہیں کہ ان, یہی اختیار ہر شہری کو بات چیزوں میں ملے ہوئے, ان اختیار کو بدل کر کے دیکھ لیں. ناگالینڈ کے اندر اختیار دیا انہوں نے, ایک عورت چار شوہر کر سکتی, کریں بھر وہ اس کے اندر تبدیلی کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی ویسے بھی وہ تو قابو میں نہیں آ رہا. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ دراصل کچھ نہیں ہے, مسلمانوں کو گویا کسی نہ کسی طرح ذک پہنچانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اس موقع پر بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہندوستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کا کی ایک نمائندہ جماعت اور نمائندہ ادارہ ہے, اس بورڈ کے اندر اس بسنے والے تمام مسلمانوں کا کی نمائندگی ہے. اس میں اہل سنت والجماعت بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, تمام طبقے کے لوگ, تمام جو خیالات کے لوگ موجود. بالاتفاق اس وقت پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو تحریک چلائی جا رہی ہے, صحیح جنبیش جس کو کہتے ہیں, سگنیچر موومنٹ ہے کہ نہیں, گویا یہ آپ دستخط مہم جس کو نام دیا گیا ہے, آپ میں سے ہر ایک, ہم نے سنا کہ ابھی تک جو ہے جس مقدار میں وہاں پر فارم پہنچنے چاہیے, لوگ اس جلسوں میں بڑی بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں یہ جلسہ چاہے 10 لاکھ شریک ہوئے ہوں تو 10 لاکھ کی شرکت کامیابی نہیں ہے. 1 لاکھ شریک ہوئے ہوں لیکن اس 1 لاکھ کی شرکت کے نتیجے میں 10 لاکھ فارم وہاں پہنچے تو وہ ہے کامیابی. 10 لاکھ شریک ہوئے اور فارم جو ہے وہاں پر 10,000 بھی نہیں پہنچے تو پھر یہ کامیابی نہیں ہے. اس معاملے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. زندہ قوموں کی یہ حالت نہیں ہوا کرتی, وہ تو اپنے معاملات کے اندر بہت زیادہ جو ہے حساس ہوتی ہیں, چوکنی ہوتی ہیں. اس لیے اس کی طرف اس وقت پرسنل لا بورڈ کے سامنے یہ ساری چیزیں یہاں کے حضرات نے پیش کی ہیں, اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ تو لیکن یہ ایک وقتی علاج ہے. کیا ہے؟ وقتی علاج ہے ان کے, اس کو کام دسائے کہ یہ سب طلاق, انہوں نے جو ہے یہ 3 مسئلے کے سلسلے میں عورت کے اندر حلف نامہ داخل کیا ہے, ایفیڈیوٹ, گویا 3 طلاق اگر کوئی فون دے مسلمان تو وہ پڑے گی نہیں, اور اگر اور حلالے کو نہ قانونی طور پر نادرست قرار دیا, اور 1 سے زیادہ بیویوں کے قانون کے اوپر اس کے اوپر پابندی لگائی. تو آپ دیکھیے ان کے قانون اس طرح بنانے سے ہمارا مسئلہ تو بدل نہیں جاتا. کسی شوہر نے خدا نہ کرے اس کو نہیں دینا چاہیے تھا بیک وقت 3 طلاقیں لیکن دے دی, تو تمام ائمہ کا متفق علیہ مسلک یہ ہے کہ وہ پڑ جائے گی. اب یہ شوہر اور یہ کورٹ میں اگر یہ مسئلہ گیا اور کورٹ نے اس شوہر کو یوں کہا کہ نہیں پڑی اس بیوی کو لے لیا, تو قرآن اور حدیث تو یہ کہتی ہے کہ یہ کیا ہے, حرام ہے, اور یہ لے جائے گا زندگی بھر دونوں حرام کاری میں مبتلا رہیں گے, اولاد جو ہوگی وہ بھی ثابت النسل نہیں ہوگی. یہ تو اتنا خطرناک قانون ہے, کہاں یہ ہم کو لے جانا چاہتے ہیں. اس لیے حقیقت تو یہ کہ بڑا یہ خطرناک موڑ ہے, اس موڑ پر ہمیں بہت زیادہ جو ہے اس وقت زندگی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے, اس کی طرف توجہ کی جائے. اور اس کا اصلی علاج تو یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں ان کو صحیح طریقے سے اپنی زندگیوں کے اندر لانا, اور عورتوں کے ساتھ معاملے میں جو احکامات دیے گئے ہیں پورے طور پر وہ اصل میں عملی جامہ پہنانا چاہیے. بقول شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی اسلام بچاؤ اسلام بچاؤ, اسلام کوئی مجسمہ تو ہے نہیں کہ اس کے بچانے کے لیے کسی لاؤ لشکر کی ضرورت ہو, بلکہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اسلام کو اتار دے, خود بھی محفوظ ہو جائے گا اور اسلام بھی محفوظ ہو جائے گا. حقیقت تو بچانے کی تدبیر یہی ہے, یہ کوئی اس کے لیے ریلیاں نکالنا اور رجسٹریشن کرنا یہ طریقہ نہیں ہے. لیکن بارہ چاہیے ہمیں اہل علم کو بھی چاہیے کہ آئندہ کے لیے گویا اصلاح معاشرہ کے عنوان پر یہ ساری برائیاں جو ہمارے سماج کے اندر گھسی ہوئی ہیں ان کو نکال کر اسلامی جو طریقے ہیں ان کو رائج کرنے کے لیے محنتیں کی جائے, اور ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں اس کا اہتمام کروں گا. کریں گے یعنی وعدہ کرو, کیونکہ ہم کو تو ابھی سفر میں جانا ہے, اس لیے مجھے کہا گیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے سو اس سے پہلے ہی یہاں کچھ 7:30 بجے اذان ہوتی ہے, اس سے کچھ پہلے آپ ختم کر دیں, ہم کو وہاں گھر پر جانا ہے اور پھر اسٹیشن جانا ہے, اس لیے بعد میں مسافے کا بھی اہتمام نہ کریں, ہم کو جانے دیں, دعا کر کے اس کو ختم کرتے ہیں. آپ سے البتہ یہ وعدہ لیتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے لیے جن احکامات کا ہم کو پابند بنایا ہے اس کے مطابق اپنی معاشرت کو استوار کرنے کی کوشش کریں گے. کریں گے یعنی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیرے احکام اور تیری نازل کی ہوئی شریعت پر عمل کے معاملے میں ہم سے جن غفلتوں اور کوتاہیوں کا صدور ہوا اور اس کے نتیجے میں غیروں کو آج اس طرح حرکت کرنے کا موقع ملا, اے اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو اور غفلتوں کو معاف کر دے, اور آئندہ اے اللہ اس کو دور کر کے صحیح رویش اختیار کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. تیرا دیا ہوا قانون اے اللہ اس کے اندر دین اور دنیا دونوں کی کامیابی ہے, اپنی نفسانی اور اے اللہ شہوتوں کے اندر پڑھ کر کے ہم اس سے ہٹ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کا خصوصی اہتمام کرتے ہوئے اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنائیں اور آخرت کو بھی کامیاب بنائیں. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما جن کی اولادیں نافرمان ہیں. اے اللہ تو ان کے اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما, جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر اللہ ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، شیعیت اور رافضیت کے شر ان کی سازشوں اور ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں اس مجلس میں موجود اور شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کتائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔